لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات معزز حاضرین، قابل ذکر کہ میں آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کروں، میری بھی خواہش ہے کہ ایک دفعہ ارواح شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے. بزرگان دین، آپ تقریباً ایک ماہ سے زائد مختلف علماء کرام کے بیان سے استفادہ فرما رہے ہیں. میں تو ایک مدرس آدمی ہوں، درسی آدمی بہت کم ہی خطیب ہوا کرتے ہیں. بہرحال آب و دانہ جو تقدیر الہی نے لکھ دیا تھا وہ کھینچ کے لاتا ہے. میں نے ایک مختصر سی مجلس وہاں دبئی میں ہوئی تھی، تو میں نے وہاں عرض کیا کہ حضرت امیر علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ الرزق رزقان، رزق تطلبو و رزق یطلبو، کہ انسان کے رزق دو ہیں. ایک رزق تو وہ ہے جس کے پیچھے انسان جاتا ہے، اس کے اسباب فراہم کرتا ہے. معاف فرمائیے گا، جیسے آپ کا وطن کہیں اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس رزق کے کسب کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رزق وہ ہے جو انسان کے پیچھے جاتا ہے، یعنی وہ رزق انسان کے پیچھے جائے گا، خواہ طلب کرے یا نہ کرے. تو شاید ہمارا ایک آب و دانہ وہی تھا جو ہمارے پیچھے آیا اور ہم یہاں آپ کے سامنے. میرے مزاج کو تھوڑے سے آدمی شاید کوئی سیالکوٹ یا وزیر آباد یا اس طرح اطراف کے ہوں تو جانتے ہوں گے. اکثر تو میں آپ حضرات سے واقف نہیں ہوں، لیکن ایک تمہیداً ایک بات عرض کروں گا کہ کچھ ذمہ داریاں پبلک کی ہوا کرتی ہیں اور کچھ ذمہ داری شرعاً ان حضرات کی ہوا کرتی ہے جو پبلک کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں. آپ نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی، جیسے ہوا جس سے جتنا ہو سکا اس نے مدد کی، پیسہ اکٹھا کیا، حلال رزق کی کمائی سے آپ نے کسی کی تحویل میں دے دیا کہ آپ جانے اور یہ پیسہ جانے، ہمیں ایسے آدمیوں کو بلائیں کہ جو ہمیں آ کے کچھ بیان کریں, اور پھر آپ پورا ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ ایران کی طرز پہ, کیونکہ ایران میں بھی اول محرم سے لے کر آٹھ ربیع الاول تک عزاداری منائی جاتی ہے, اور میں نے واقعاً میں خوش ہوا ہوں کہ اب ہمارے لوگ بھی اول محرم سے آٹھ ربیع الاول تک عزاداری مناتے ہیں, اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ تھکتے نہیں ہیں, اور ہر مجلس میں جیسا ہی بیان کرنے والا ہو حاضر ہوتے ہیں. آپ تو اپنی ذمہ داری سے ہو گئے فارغ, اب ذمہ داری اس کی ہے جو ممبر پہ آتا ہے. اسلام نے اس کے متعلق بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں, کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امیر علیہ السلام نے جو تعریف کی ہے, تو آپ نے حضرت کی یہ تعریف نہیں کی کہ آپ پیغمبر ہیں یا رسول ہیں, بلکہ یہ فرمایا طبیب دوار, ایک ایسا حکیم ہے جو ہر جگہ جاتا ہے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے. تو پیغمبر کو بھی ایک طبیب بتلایا گیا. میں وہی درسی لحاظ سے عرض کروں گا, پیغمبر علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے طبابت سے کہ طبیب ہیں, حکیم ہیں, آج کل کی اصطلاح میں ڈاکٹر ہیں, علاج کرنے والے ہیں. تو حضرت نے یہ تشبیہ کیوں دی ہے؟ شاید آپ کی نگاہ یہ ہو کہ ڈاکٹر مریض کی مرض کی تشخیص دینے کے بعد دیانت داری یہ ہے کہ وہ اس کا علاج کرے, خواہ وہ مریض اسے پسند کرے یا نہ کرے. بیمار ہے سرطان کا, بیمار ہے ٹی بی ہو گئی ہے اسے, بیمار ہے شوگر کا, اور جو امراض ہیں. اور میں عرض کروں گا کہ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے بیماریوں نے بھی ترقی کی ہے. پہلے زمانے میں اتنی امراض نہیں ہوا کرتی تھی جو آج زمانے میں امراض پیدا ہوئی ہیں. تو بیمار جو بیمار ہے, یہ اگر ڈاکٹر ہو دیانتدار اور اپنا وظیفہ شناس اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہو, تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بیمار یہ دوا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ دیکھے گا اس کے لیے مفید ہے, مفید ہے تو دے دے, خواہ وہ پسند کرے. حتیٰ اگر بیمار گالیاں بھی دیتا رہے تو ڈاکٹر اپنی طب سے ہاتھ نہیں کھینچے گا. ہمارے دیہاتی بھائی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی ہوگا ہمارے دیہاتوں میں, میں بھی ایک دیہاتی آدمی ہوں. دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے پرانے زمانے میں یہ معمولی آپریشن ہمارے خود نشتر لگا کے کر لیتے تھے. کسی کا کوئی زخم ہو گیا, تھوڑا نکل آیا, تو وہ نشتر لگاتے تھے. اور اس زمانے میں ایسی دوائیاں نہیں تھیں کہ جو اعضاء کو سن کر دیں, تو دو چار آدمی ادھر پکڑے ہوئے ہوتے تھے, دو چار ادھر پکڑے ہوتے تھے, اور وہ لگا رہا ہوتا نشتر, اور وہ نشتر جسے لگ رہا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے. جو آتا ہے منہ میں کہتا ہے, کیا نشتر لگانے والا اگر ذمہ دار ہے تو اس کی گالیوں سے ڈرے گا؟ وہ کہے گا تم گالیاں دو یا نہ دو, اب تو دو گے لیکن کسی زمانے میں سمجھو گے کہ تیرا فائدہ نشتر لگانے میں تھا. تمہاری جہالت کو میں نہیں دیکھوں گا, میں اپنے علم کی ذمہ داری کو نبھاؤں گا. یہ میرے بھائیوں, میرے معزز بزرگان دین جو تشریف فرما ہیں, یہ ممبر کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. ہم اسے کھیل بنا لیں, مضحکہ بنا لیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ضرورت زمانے کے مطابق انسان منبر پہ آنے والا گفتگو کرے اور وہ دیکھے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, یہ نہ دیکھے کہ یہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اگر پبلک کی پسند کے مطابق اگر منبر ڈھال جائے تو پھر وہ دین اسلام کی ترویج نہیں ہو سکتی. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پبلک کی کیا ضرورت ہے تو وہ نہیں دیکھتے کہ مجھے پبلک تہمت دیتی ہے, گالیاں دیتی ہے, پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ہاں تو وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. بہرحال یہ میری تمہید تھی, میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا. آپ کو پسند آئے آپ کی مرضی, نہ پسند آئے آپ کی مرضی, ٹکٹ آپ دے چکے ہیں. یہ تو میرے پاس محفوظ ہے, میں بھی بلوچ ہوں, اتنی جلدی واپس کرنے والا بھی نہیں ہوں. ٹکٹ میرے پاس موجود ہے اور میرا زندگی میں وتیرہ رہا ہے میرے قبلہ, جہاں جاتا ہوں وہاں کا واپسی کا کرایہ بھی ساتھ لے جاتا ہوں. کہ اگر مومن کچھ نہ دے تو میرے پاس کوئی کرایہ ہونا چاہیے, اور اب بھی ہے میرے پاس موجود کہ وہیں سے لایا تھا, نہ پسند کریں تو میں گدائی تو نہ کرتا رہوں. ٹکٹ سے تو کام نہیں چلتا ہے نا, کچھ ایئرپورٹ ٹیکس ہوتے ہیں, کچھ اور بلا ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا. اور پھر ایک ہماری مثل ہے تو وہ دیہاتی مثل, جب کوئی چیز تول میں آ جائے نا تو پھر اسے لینا ہی پڑتا ہے. جب آپ کے 10,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے تو اب آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی. اس واسطے کہ نہیں سنیں گے تو نقصان کس کا ہوگا. میں تو دوسرے دن اوکے کرا کے چلا جاؤں گا اور میرے طلبہ منتظر بیٹھے ہیں, آ کے آئیں گے اور درس پڑھائیں گے. یہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ قسمت تھی. بہرحال یہ تھی میری تمہید, اور یہی ہم نے 60 سال کی عمر ہو گئی ہے, 61 میں پاؤں رکھا ہوا ہے, اب حیف نہیں, اسٹیشن تو قریب آ گیا ہے, گاڑی ہے جو چل رہی ہے, ہر ایک کا اسٹیشن قریب. اب جتنا ہمارا اسٹیشن قریب ہے کسی دوسرے کا اتنا جوان کا قریب نہیں ہے. جب اسٹیشن قریب ہے اور جہاں جانا ہے تو اسے بھی تو جواب دینا ہے. تو میں اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی عمر بھر پنجاب میں یہی کام کیا جہاں کہیں بولنا پڑ جاتا ہے, ورنہ میں مدرس ہوں, درس پڑھاتا ہوں. اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا اپنے آئمہ علیہ السلام کو خطاب کر کے, میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, میں عمل کا صفحہ میرے پاس خالی ہے, صرف اتنا عمل ہے کہ میں نے آپ کے ماننے والوں کو آپ کے احکام بتلائے ہیں, اگر یہ قبول ہو جائے تو شاید میری نجات ہو جائے, ورنہ عمل کی دنیا میں ہم کوتا ہیں. جتنا ہمارا مقام خطرے میں ہے کسی مومن کا مقام خطرے میں نہیں ہوتا ہے. آپ نہیں آئے اس سٹیج پہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنا خطرناک عہدہ ہے, مقام ہے. اس تمہید کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے سورت پڑھی ہے آپ نے سنی ہوگی, میں وہی عنوان درسی کے لحاظ سے عرض کروں گا. خداوند عالم کی ذات قسم کھاتی ہے کہ مجھے عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے, انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. کون سا انسان؟ ہر انسان. آپ تھوڑی تھوڑی عربی جانتے ہیں, جب الف لام آ جاتا ہے کسی کلی جنس پر تو اس کے دو معنی ہوا کرتے ہیں, کئی اور بھی ہیں لیکن دو معنی بڑے مشہور ہوتے ہیں. یا ہوتا ہے جنس کا الف لام, جیسے آپ کہیں گے الخبز الما, یعنی جنس سے آپ, جنس سے روٹی, یہ الف لام اشارہ ہوتا ہے جنس کی طرف. کس قسم کی جو کی ہو, ہاں کسی اور قسم کی روٹی بنی ہو, روٹی کی جتنی اقسام دنیا میں ہیں اس پر الخبز بولا جاتا ہے. اس کی یہ چیز بتلانے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے, اور کبھی جب تمام افراد کو بتلانا ہو تو بھی الف لام بولا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے. کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, الفقراء ودیۃ اللہ, یعنی فقراء تمام فرد فقراء کے, ایک ایک زید, عامر, باقر, دبئی کا, ابو ظبی کا, پاکستان کا, ہندوستان کا, افریقہ کا, ہر ہر فرد فقیر اللہ کی امانت ہے. ہر ہر عالم وارث انبیاء ہے, جو عالم ہو بہرحال اس میں وہ صفات ہوں. تو یہاں بھی یہی معنی میں پوچھوں گا, اللہ یہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے. کون سا انسان؟ یا تو جنس انسان, جس پر لفظ انسان بولا جائے گا, خواہ وہ سید ہو غیر سید ہو, یہاں کا رہنے والا ہو افریقہ کا رہنے والا ہو, جسے لفظ انسان سے تعبیر کیا جائے عربی زبان میں, اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی کہ یہ گھاٹے میں ہے, یہ نقصان میں ہے, یہ خسارے میں ہے, اور قسم کھا کے کہتا ہے تاکہ یقین آ جائے, کیونکہ جنہیں بیان کیا جا رہا ہے انہیں یقین قسموں پہ آتا ہے. انہیں یقین تب آتا ہے جب قسمیں کھاتے ہیں. ہم آپس میں نزاع کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے, کہتے ہیں جناب میں نے نہیں کیا, آپ یقین نہیں کریں گے, آخر کہاں لے جائیں گے, کہیں گے جی آپ حضرت عباس کے علم کی قسم کھا لیں, جب میں وہاں قسم کھا لوں گا تو آپ کو یقین آ جائے گا. تو قسم کھائی جاتی ہے یقین دلوانے کے لیے. اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے بغیر قسم کے یقین نہیں کرتے, لہذا قسم کھاتا ہے کہ یقین کر لو میرے بندے, میری مخلوق جس کو میں نے انسان خلق کیا ہے وہ نقصان میں ہے, وہ گھاٹے میں ہے, وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ انسان جس میں یہ چار صفتیں موجود ہوں. میں انشاءاللہ انہی راتوں میں انہی کے متعلق کچھ عرض کرتا رہوں گا, تاکہ آپ گھر تشریف لے جائیں تو کوئی پوچھے تو کم از کم 10-15 منٹ کا تو مطلب ذہن میں رہ جائے. یوں نہ ہو کہ کوئی پوچھے کیا پڑھا تھا تو یہی کہیں پڑھا بہت اچھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے. بھئی پڑھا کیا ہے؟ اچھا پڑھا ہے, بس یہی کہیں گے. کیا پڑھا ہے یہ پتا نہیں ہے, لیکن پڑھا اچھا ہے. یہ اکثریت یوں ہوتی ہے, جو ہوائی باتیں ہوتی ہیں, جن میں لفاظی ہوتی ہے, جن میں جملے بندی ہوتی ہے, ہاں جن میں یہ اچھا تو ہے, ذہن کہتا ہے اچھا, لیکن کوئی پوچھے کیا پڑھا تو میرا قبلہ یہ خسارے کا سودا ہے. ہاں بازار سے چیز لیں, کہیں ہے اچھی, کیا ہے یہ پتا نہیں ہے, کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, یہ اتنا خسارے کا سودا. میں نہیں چاہتا کہ آپ نقصان میں رہیں, چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو یاد رہ جائے نا کہ میں نے کیا عرض کیا ہے. میں نے کچھ نہیں عرض کیا, آپ کے ائمہ علیہ السلام کی کلام سے مطالعہ کر کے ان کے فرمان کو اپنی زبان میں ڈھال کے اپنے طرز بیان سے بیان کرنا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں, سارے کے سارے, یا جن سے انسان, جسے انسان کہتے ہیں وہ نقصان میں ہے, یا ہر ہر فرد انسان گھاٹے میں نقصان میں ہے. میں یہاں پھر وہی میرے بزرگوں پڑھے لکھے حضرات ہیں, یہاں میں عرض کروں گا, اللہ کی کیا ایک مخلوق انسان ہے کہ اس پہ زور دے رہا ہے؟ اللہ کی تو اتنی مخلوق ہے کہ آج دنیا کے کمپیوٹر انہیں نہیں حساب کر سکتے کہ کتنی مخلوق ہے. آپ سارے حساب دانوں کو اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کی مخلوق کون سی ہے, تو کہیں گے ہم نہیں بتلا سکتے. نہیں, یہی صرف نظام شمسی کو, جب آپ رات کو نکلتے ہیں باہر اور سورج کو دیکھ, چاند کو دیکھتے ہیں اور ستاروں کو, جب انہی کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اتنے کروڑ ہیں کہ ان کی تعداد ابھی تک معین نہیں ہو سکی کہ کتنی ہے. ایک نظام شمسی, ایک نظام, اور کتنے نظام شمسی ہیں,
آپ موجودہ علوم کے جو پڑھنے والے ہیں جانتے ہیں کہ سات نظام شمسی ابھی کشف ہوئے ہیں اور تازہ ابھی ایک دوربین لگائی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور نظام شمسی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے, ابھی تک تو تحقیق ختم نہیں ہوئی ہے اور پتہ نہیں اور جو زمانہ ترقی کرے گا اور دوربینیں اتنی قوی آ جائیں گی پھر اور نظام شمسی کشف ہوں گے. ایک نظام شمسی میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 300 سورج ہیں اور کتنے چاند ہیں, ہمیں تو ایک چاند نظر آ رہا ہے, ایک سورج نظر آ رہا ہے. یعنی ایک نظام شمسی کو بھی ہم چاہیں جو اللہ کی مخلوق ہے تو اسے ہی ہم معین نہیں کر سکتے, تو پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نظام شمسی گھاٹے میں ہے؟ یہ کہہ دیتا کہ یہ نظام شمسی جسے میں نے پیدا کیا یہ گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. اللہ نے درختوں کو کیوں نہیں کہا کہ یہ درخت جتنے میں نے پیدا کیے ہیں یہ سارے گھاٹے میں ہیں؟ اور علماء یہ فرماتے ہیں, علم حیاتیات کے ماہر, نباتات کے ماہر, کہ ایک درخت کا ہر ہر پتا دوسرے سے نہیں ملتا, اس کی رگیں نہیں ملتی. اور نظام ایسا معین ہے کہ جتنا پانی کی ضرورت ہوتی ہے پتے میں جاتا ہے, آگے نہیں جاتا, آٹومیٹک سلسلہ ہے. تنے کو جتنی ضرورت ہے پانی اتنا ملے گا, شاخوں کو جتنی ضرورت ہے پانی اتنا ملے گا, پتوں کو جتنی ضرورت ہے اتنا ملے گا. ایک درخت کے پتے ایک دوسرے سے نہیں ملتے. معین ہو گئے دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ نہیں ہیں. پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا درخت گھاٹے میں ہیں؟ اہل علم میں نتیجہ لوں گا, پڑھے لکھے حضرات, میں نتیجہ لوں گا کہ درختوں کو کیوں نہیں کہا گھاٹے میں ہیں. اور پھر اگر آپ چلے ہیں حیوانات میں, حیوانات دیکھیں حلال اور حرام سارے کتنے ہیں, حیوانات جس کی حد و احصاء نہیں ہے, ان کو کیوں نہیں فرمایا گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں؟ ہاں یہ جناب, حتیٰ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہر حیوان کا بال جو ہے, ایک حیوان کا بال دوسرے بال سے نہیں ملتا. خالق نے ایسی قدرت نمائی کی ہے کہ کوئی سوچنے والا ہو تو بال نہیں ملتے, ہاتھ کی لکیریں نہیں ملتی. جناب امریکہ میں چوروں کے پکڑنے کے لیے ہاتھ لگائے جاتے ہیں نا, انگشت. یہاں پہلے بھی رواج ہوتا تھا عراق وغیرہ میں, جب اقامے ملتے تھے تو انگشتیں لگائی جاتی تھی. ہاں تو یہ انگشت کے نشان نہیں ملتے دوسرے انسان سے, اس پہ لوگوں نے پلاسٹک پہنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح چھپ جائیں. پلاسٹک میں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے اور کس کا ہاتھ نہیں ہے. چور جو ہے نا وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. یہ اتنی مخلوق جو اللہ کی ہے, اتنی مخلوق, حیوانات میں جائیں, ابھی سمندر میں دیکھ لیں کتنی مخلوق ہے سمندر میں جو اللہ نے خلق کی ہے, وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. معاف فرمائیے گا قبلہ, کسی انسان کو میرے بھائی دیکھ لو, کروڑ ہاں انسان ہیں, آواز ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی, شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اگر کبھی سوچا ہے شکلیں مل جاتی اور آواز مل جاتی تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. بیوی کو پتہ نہ چلتا شوہر کون ہے, بھائی کون ہے. ہاں ہاں انسان کو خود پتہ نہ چلتا میرا بھائی کون ہے, ہاں میرا چچا کون ہے. نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. اللہ نے میرے بزرگوں اتنی مخلوق پیدا کی, انہیں کیوں نہیں کہا گھاٹے میں ہیں؟ صرف کہا انسان, کیونکہ گھاٹا کسے کہتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے کوئی چیز ہو, اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے نقصان, اسے کہا جاتا ہے گھاٹا. آپ نے 1000 روپیہ لگایا دکان میں, مقصد کیا تھا؟ 1000 برقرار رکھنا. اگر 1000 کو 1000 ہی رکھنا ہے, ہاں تو یہ تو مقصد نہیں تھا. مقصد تھا 1000 بڑھے گا, 2000 بنے گا, 4000 بنے گا, 10000. اگر یہ مقصد پورا نہ ہو سال کے بعد تو آپ کیا کہیں گے؟ دوسرے کو کہیں گے جی گھاٹے میں رہے ہیں اس سال, نقصان میں رہے ہیں, کیونکہ مقصد پورا نہیں ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کا چونکہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے، لہذا وہ نقصان میں نہیں ہے، اور جو مقصد پورا نہیں ہوتا ہے وہ صرف انسان ہے۔ انسان ہے کہ جس کا مقصد جس کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو انسان گھاٹے میں رہے گا۔ میں آپ کو عرض کروں، خود حدیث بھی ہے کہ انسان خلقت الاشیاء کلہا لک، اللہ فرماتا ہے کہ انسان سارا عالم میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنا معزز ہے، کتنا محترم ہے، کتنا باعزت ہے انسان کہ پورا عالم تیرا نوکر، پورا نظام شمسی تیرا نوکر۔ اگر سورج نہ ہوتا تو کہاں سے میوے کھاتا؟ یہ پڑھے لکھے حضرات سمجھیں گے، اگر چاند نہ ہوتا تو کہاں سے روشنائی حاصل کرتا؟ یہ گیسیں کیسے بنتی؟ چاند کی سردی جو بتلائی جاتی ہے یہ تقریباً 350 ڈگری سردی ہے چاند میں۔ اگر یہی سردی زمین پہ آ جائے تو ساری چیزیں منجمد ہو جائیں، کوئی چیز ہی نہ رہے۔ صفر سے نیچے جاتے ہیں آپ کو برف ملتی ہے، اور اگر 350 ڈگری نیچے چلی جائے تو پھر کیا چیز زندہ رہے گی؟ ساری منجمد ہو جائیں گی۔ ہم نے سمجھا کہ بس یہی ہے، یہ کرہ ہوا جو ہے، جو اللہ نے پیدا کیا اس ہوا کو، یہ اتنا رکھتی ہے دباؤ کہ جتنی تجھے ضرورت ہے وہ آتی ہے نیچے، اس سے زیادہ نیچے آتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورج کی گرمی 300 ڈگری کے قریب بتلاتے ہیں علماء کرام، اگر یہ گرمی 300 ڈگری یہاں 50 ہوتی ہے 45 ان خلیجوں میں تقریباً، کبھی 55 ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اور اگر یہ آپ کے اے سی ایئر کنڈیشن نہ ہوتے تو پھر کیا زندگی ہوتی؟ اگر یہ ساری حرارت زمین پہ آ جائے تو کوئی چیز بچے گی؟ کتنا نظام قدرت ہے! اے میرا انسان، جتنی تجھے حرارت گرمی کی ضرورت ہے اتنی بھیجتا ہوں، باقی کو ہوا کو کہتا ہوں کہ تو مسلط ہو جا اور اسے وہاں اپنے میں حل کر لے، نیچے نہ جا، کیونکہ میرا مہمان ہے، اس نے سیب کھانے ہیں۔ یہ پورا نظام میرے تیرے لیے ہے، آدم کی اولاد کے لیے ہے، یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ آدم کی اولاد کے لیے، حیوانات ہیں تو ہمارے لیے، درخت ہیں تو ہمارے لیے، زمین ہے تو ہمارے لیے، سورج ہے تو ہمارے لیے، چاند ہے تو ہمارے لیے۔ جب ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں، جو ہمارا رہبر ہے، اگر وہ ان چیز کے حقائق کو نہ جانتا ہو تو پھر جاہل رہبر نہیں بنے گا۔ اسی واسطے حضرت امیر علیہ السلام کبھی ممبر پہ فرماتے تھے کہ آؤ مجھ سے پوچھو، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، کہ میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ میرے بزرگواروں، میرے بھائیوں، طرق آپ سمجھتے ہیں، طریق نہیں لکھا ہوتا، طریق سالکن، ہاں روز پڑھتے ہیں، یعنی تاریخ رواں ہے، یہاں مسدود نہیں ہے، جاری ہے، چالو، طریق رستے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تصور رستے کا دیا ہے تو کس نے؟ رستے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پہ ہوتے ہیں، ہوا میں معین کیے جاتے ہیں، ہوائی جہاز کس سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے رستے کا تصور دے رہا ہے وہ شخص جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا کہ راستے ہیں آسمان میں۔ میں نے کسی زمانے میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک عیسائی تھا بڑا سائنسدان، فارسی میں ظاہراً تھی، عربی میں، تو اس نے کہا ہے کہ عجب ہے اس مسلمان قوم پر، ان میں ایک اتنا ماہر فلکیات آیا تھا کہ جو آسمان کے راستے جانتا تھا، اور پھر یہ اعلان کرتا تھا مجھ سے پوچھو قابل اس کے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں. میں ہوتا اس زمانے میں تو تمام عیسائی قوم کو کہتا کہ جاؤ مسجد کوفہ میں دانو ادب تاہ کرو اور علی سے پوچھو کہ چاند اور مریخ سے کیسے جانا, اتنا ہمارا بجٹ بچ جاتا جو ہم خرچ کر رہے ہیں, کروڑوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ بچ جاتے. لیکن مسلمان قوم میں حالت یہ ہے کہ اگر حضرت فرماتے ہیں تو اٹھ کے ایک پوچھتا جی میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں. یہ ان کی سچ معلومات تھی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ راہبر جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں, لہذا یہ نقصان میں نہیں ہے کیونکہ ہیں ہمارے لیے, وہ ہمارے کام تو آ رہی ہیں. جب ہمارے کام آ رہی ہیں تو یہ نقصان میں نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے کام آتی ہیں ہم انہی کاموں کے لیے نہیں ہیں. اگر ہم انہی کاموں کے لیے ہوتے تو پھر ہم بھی گھاٹے میں نہ ہوتے. ہمارے کام کیا آتی ہیں؟ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے, چلنے کے لیے. اگر ہم بھی کھانے کے لیے ہوں, ہم دنیا میں آئے اس لیے ہوں کہ کھائیں, تو ہم سے تو حیوانات زیادہ کھاتے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں ہاتھی کو کتنا کھا جاتا ہے, بھینس کتنی کھاتی ہے, ہاں تو ہم کتنا کھا جائیں گے. زیادہ زیادہ عربوں میں مشہور ہے پہلے تاریخوں میں کہ بعد عرب ایسے تھے کہ اونٹ کا بچہ کھا جاتے تھے, اس سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا تھا. تو ہم اونٹ کے بچے سے تو زیادہ اور حیوان ہیں. ہم کھانے کے لیے معلوم ہے نہیں ہیں. اگر ہم اسی لیے ہوتے تو ہم گھاٹے میں نہ ہوتے. ہم پینے کے لیے نہیں ہیں ورنہ ہم گھاٹے میں نہ ہوتے. پہننے کے لیے ہم نہیں ہیں, ہم گھاٹے میں نہ ہوتے. اب انسان تو اور میں سوچ کے ہم نے زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے. اگر ہم نے مقصد زندگی بنایا ہے صرف بلڈنگ بنانا, بلڈنگ بنانا گناہ نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, بناؤ. مقصد زندگی کیا ہے؟ مکان تو ہوتا ہے رہنے کے لیے, مقصد رہنا ہے ہمارا یہاں. آپ اچھا مکان نہیں بناتے, میں انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا, ساری دنیا کے انجینئر اکٹھے کر لیجئے, شہد کی مکھی جیسا کوئی مکان نہیں بنا سکتا. لے آئیے سارے دنیا کے انجینئروں کو, کتنے پی ایچ ڈی ہوں, کتنی سندیں ہوں, اتنی بہترین بنائے گی کہ خانے کہاں کہاں ہیں, کہاں شہد کا بننا ہے, کہاں اس نے رہنا ہے, کتنا رہنا ہے. اور لکھا ہے حیات الحیوان دمیری وغیرہ کتابوں میں جو اس کی کتابیں ہیں, لکھا ہے. اور ایسا منظم نظام ہے اس پاکیزہ گھر کا. یہ پڑا پاکیزہ گھر ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے شہد میں فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کی شفا ہے. تو شفا دینے والی چیز کتنی پیاری اور پاکیزہ ہوگی کہ اس پاکیزہ گھر کا اللہ نے ایک سردار بنا دیا ہے کہ بغیر سردار کے کوئی گھر نہیں چل سکتا. جب تک ایک حاکم نہ ہو تب تک یہ گھر نہیں چل سکتا, جسے نحل کہا جاتا ہے. نحل عربی میں اسی مکھی کو جو رئیس ہوتا ہے, جو امیر ہوتا ہے, جو سلطان ہوتا ہے تمام مکھیوں کو, اسے نحل کہا جاتا ہے. اور آپ کے روایات میں بھی آیا ہے حضرت امیر علیہ السلام کے لقب میں سے ایک لقب یہ بھی دیا گیا ہے جو نحل کا ہے, کہ جیسے گھر کی مکھی گھر میں امیر ہوتی ہے, پورے عالم اسلام کے لیے حضرت امیر علیہ السلام بھی امیر ہیں. ابھی بزرگواروں اسی مکھی کے متعلق دیکھ لیں کتنا اس کے پاس آٹومیٹک نظام ہے راڈار کا. آج سمجھنا بڑا آسان ہے, راڈار ہے اس کے پاس. یہ مکھی باہر بھیجتی ہے, جاؤ جا کے ہاں پانی لے آؤ, گلاب سے لے آؤ, ادھر سے لے آؤ, ادھر سے لے آؤ, اور یہ دروازے پہ دربان ایک بٹھا دیتی ہے. اسی کا ایک نوکر ہوتا ہے دربان, ہاں جو آرتری ہوتا ہے جو تلاشی لیتا ہے. آج کل نہیں جاتی ایئرپورٹ میں ایک سرخ نکل آتی ہے چیز, ہاں وہ تلاشی لیتا ہے, تلاشی لیتا ہے کہ جو باہر سے آئی ہیں. اگر کوئی مکھی جا کے پڑھے کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے آ جائے, کسی مردار پہ, کسی کثافت پہ, ہاں کسی حیوان ایسے پر جو کہ مردار ہو گیا ہے, تو یہ دربان کہتا ہے خبردار آگے نہیں آ سکتی, روک دیتی ہے وہیں روک جاؤ. کیا نظام ہے اس کے پاس, کیسے پتا چل گیا کہاں بیٹھی ہے, کیسے پتا چل گیا ہے, کہو خبردار نہ ہو. ایک بار نہیں دیتی ہے, دوسری دفعہ کہتی ہے, تیسری دفعہ اگر گھستی ہے وہیں کہیں چیز سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے, کہتی ہے پاکیزہ کا گھر ہے, نجس آدمی اس میں نہیں آ سکتا ہے. دیکھیے کتنی کتنا نظام ہے. اگر ہم اسی صرف مکھی کھانے کے لیے آئے تھے تو یہ کھاتی بھی ہے اور پھر کتنا بہترین کارخانہ بنا کے دیتی ہے, اور ایسا مٹھاس جو ہر آدمی کھا سکتا ہے. شوگر والا بھی کھائے تو نقصان نہیں, ہاں بچہ بھی کھائے تو نقصان نہیں, بڑا بھی کھائے نقصان نہیں ہے. یہ ہماری مصنوعی شوگریں شوگر لاتی ہیں, جو طبیعی ہیں وہ نہیں لاتی. جب سے ہم نے طبیعت کو چھوڑا ہے, ہاں تب سے ہم ان مرضوں میں مبتلا ہوئے ہیں. کبھی دودھ پینے سے شوگر ہوا ہے؟ کسی دن میں عرض کروں گا کہ کتنی توحید ہے اسی دودھ میں. اگر آ سکا یہی گائے کا دودھ روز پیتے ہیں, ہاں بھینس کا دودھ روز پیتے ہیں, ہر آدمی بغیر میٹھے کے پیے تو اسے پسند آئے گا. یہ طبیعی ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہیں, کھانا پینا پہننا مکان بنانا, عرض کیا کہ اس سے بہتر مکان نہیں بنا سکتے. ایک دفعہ میں ٹیلی ویژن دیکھیں, حرام نہیں ہے, لغویات نہ دیکھیں, ڈانس نہ دیکھیں, گانا نہ دیکھیں, وہ چیزیں نہ دیکھیں کہ جس سے خدا بھول جائے, کہ خدا ہی یاد نہ رہے, دین ہی یاد نہ رہے. لیکن علمی چیزیں دیکھیں, علمی تحقیق دیکھیں. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک زمانہ آیا تھا یہی جو لاؤڈ سپیکر ہے, اب تو جیب میں بھی آ گیا ہے. وہ سامنے جو ہوتا تھا نا, تو ہمارے ملتان میں, ہم ہیں سرائے کے علاقے کے, ملتان بڑا شہر معروف ہے, تو وہاں پر یہ پہلے پہلے لاؤڈ سپیکر آیا, تو بڑے بڑے علماء کرام نے فتوی دیے تھے کہ لاؤڈ سپیکر پہ نماز پڑھنا حرام ہے. سن 39 کی بات میں کر رہا ہوں, اگر کسی کو شک ہوا ہو تو پوسٹر لگے تھے کہ اس پر نماز پڑھنا حرام ہے, خطبہ دینا حرام ہے, تقریر کرنا حرام ہے. علماء کرام نے کہا تھا, جب شیعہ علماء سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا یہ فی حد نفس ہی کوئی حرام نہیں ہے, یہ خود حرام نہیں ہے, اس سے حرام کام نہ لو. لاؤڈ سپیکر تو ایک آواز کو بلند کرتا ہے, اچھی آواز بلند کرو گے تو حلال ہے, اور اگر نور جہان کی آواز ہوگی تو حرام ہے, وہ حرام ہے. میرے قبلہ اگر قرآن پڑھو گے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہاں پر قلبوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوگی تو حرام ہے. ٹیلی ویژن فی حد نفسی, ہمارے علماء کرام چونکہ ہمارا اجتہاد زندہ تھا ہر زمانے میں, ہر زمانے میں انہوں نے زمانے کے مطابق فتویٰ دیا ہے, یہ اعلیٰ فی حد نفسی حرام نہیں ہے. چاقو کوئی حرام نہیں ہے, بندوق رکھنا کوئی حرام نہیں ہے, یہ پسٹل رکھنے کوئی حرام نہیں ہے, آدمی کو ناجائز قتل کرنا حرام ہے, خواہ پتھر سے کرے, بندوق سے کرے, چاقو سے کرے, یہ رکھنی حرام نہیں ہے. تو ہمارے علماء کرام نے کہا تھا نہ یہ حرام نہیں ہے, ٹیلی ویژن حرام نہیں ہے. لیکن مسلمانوں یہ چیز حرام ہے جو نسل انسانی کو تباہ کر دیتی ہے, جو جوان طبقے کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہے. مغربیت کا جب عکس آئے گا, ہاں تو پھر اس میں لڑکیوں کا کیا حال ہوگا اور لڑکوں کا پھر کیا حال ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ چیزیں ہیں حرام ہیں. جو تم ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, میں نے یہ عرض کرنا ہے, کھانا نہیں. میں نے وہ بات بھی ذہن میں آئی تھی, نکل گیا تھا. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا سمندر کے اندر, اتنا سمندر گہرا, اس کے اندر ایک حیوان ہے مکان بناتا ہے, ایسا مکان بناتا ہے کہ جس میں پانی نہیں جا سکتا, اور وہاں وہ بچہ دیتا ہے, بچہ جب دیتا ہے اور جب جوان ہوتا ہے تو پھر مکان کو توڑ کے اسے تیرنا سکھاتا ہے اور پھر زندگی کرتا ہے. کیا ہم اس سے بھی بہتر مکان بنائیں گے؟ آپ نے نیچے سے ریل نکال دی, کہا جی بڑے بہترین انجینئر ہیں, کیا اب دریا کے نیچے سے ریل ہے؟ وہ دریا کی تہ میں حیوان ہے جس کے پاس عقل بھی نہیں ہے, فطرت ہے, فطرت سے وہ کام لے رہا ہے تو وہ وہاں پر یہ بنا لیتا ہے. ہاں تو یہ ہم بہترین مکان بنانا مقصد زندگی نہیں ہے. ابوظبی میں آنے والوں, پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے, کماؤ لیکن مقصد زندگی یہ نہ بناؤ کہ ہم اسی کے لیے آئے ہیں. ممبر پہ آؤ لیکن مقصد زندگی پیسہ نہ بناؤ. معاف فرمائیے گا, یہ ممبر آہستہ آہستہ تجارت بن رہا ہے, تجارت بن رہا ہے. اور پھر جو یہ باتیں کریں گے نا, اس کو کہیں گے یہ علی علیہ السلام کو نہیں مانتا, یہ مدد کا قائل نہیں ہے. آیا وہ شخص مدد کا قائل ہے جسے دعوت آپ دیتے ہیں اور کہتا ہے 40,000 درہم لوں گا؟ وہ مدد کا قائل ہے یا وہ شخص جسے دعوت دیتے ہیں ہاں اور وہ کہتا ہے کہ جناب وقت ہوا تو میں آ جاؤں گا؟ کیا صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر, میں چونکہ ان سے ربط ہوا تھا, دوسرے بزرگوار کو میں نہیں جانتا تھا, میں نے قسم دلوا کے کہیں پوچھا تھا کیا دو گے مجھے, کیا میرا پیٹ نہیں تھا, میرے بچے نہیں تھے, میں جانتا تھا نہیں دیں گے تو میرا مولا تو موجود ہے, اس سے مدد مانگوں گا. طور پر نہ دیکھ کے بھی تجربہ کر لیجیے, نہ دیکھ کے تجربہ کر لیجیے, وقت ہوا تو دوسرے سال بھی آؤں گا, دوسرے سال. دیکھیے نا, یہ تجارت بن رہا ہے. خدا کے واسطے بلانے والوں تجارت نہ بناؤ, پڑھنے والوں تجارت نہ بناؤ. یہ اس مظلوم کا ذکر ہے جو عبادت ہے, عبادت کے لیے طے نہیں کیا جاتا. روز جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں کیا اس کے لیے اجرت طے کرتے ہیں؟ عبادت کر کے پڑھاؤ, عبادت کر کے پڑھو, عبادت کر کے خدمت کرو تو ثواب ملے گا. مقصد زندگی یہ نہ بناؤ. مقصد زندگی جب یہ بنے گا تو پھر ہوا کی بات ہوگی, پھر اس سے انسان انسان نہیں بنے گا. اللہ فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں, کیوں؟ اس واسطے کہ انسان میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے تیرا انتظام کیا ہے کھانے کا, بہترین انتظام کیا ہے, لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں تو ہاتھ سے کما کے کھائے گا, اور جہاں میں تجھے لے جاؤں گا تیرے پاس خود آئے گا میوہ. ایک شجرہ طوبہ ہے جو ولائے آل محمد سے بنا ہوا ہے, اس شجرہ طوبہ کا نام ہی ولائے آل محمد ہے. تو وہاں تصور کرے گا انگور تیرے سامنے ہوگا, سیب تیرے سامنے ہوگا, لیکن ولا تو پیدا کر دل میں, زبان پہ نہیں. تیرا عمل بتائے کہ کیوں تو کسے ولی مانتا ہے. جب تیرا عمل بتلائے گا, کھانا بھی دوں گا تجھے اطمینان دلانے کے لیے کہ میں دے سکتا ہوں, میں نے یہاں دے کے دیکھ لیا ہے, میں نے کہا تھا انگور دوں گا نا وہاں, میں نے یہاں دیا ہے نا انگور, تجھے یقین آ گیا تھا کہ دے سکتا ہوں, انار دوں گا, خورما دوں گا, یہ چیزیں ہولولین دوں گا, دیکھ لیا ہے نا یہاں پر کہ میں نے تجھے دی ہیں, یقین کر لے کہ میں دوں گا تجھے, لیکن تیری یہ جگہ رہنے کی ہے ہی نہیں, میں نے تجھے یہاں بھیجا ہے آگے جانے کے لیے. اگر آگے جائے گا اور اس کا نسخہ تیرے پاس ہوگا تو پھر میں ساری چیزیں تجھے دوں گا, تجھے ہر چیز کی جو ضرورت ہے میں تجھے دوں گا, لیکن اعتماد کر لے, اور اگر نہیں کرے گا تو عذاب بھی کروں گا. اگر تجھے یقین نہ آئے کہ میں عذاب نہیں کر سکتا, یہاں کی آگ کو دیکھ لے, یہاں میں نے خلق کر دیا ہے آگ, میں نے کہا نا وہاں آگ ہوگی, میں نے دکھلا دیا ہے آگ, میں نے وہاں کہا ہے کہ گرمی ہوگی, یہاں دکھلا دیا ہے میں نے گرمی, میں نے دونوں چیزیں دکھلا دی, اپنی نعمتیں بھی دکھلائی ہیں. جو عکس ہے ان نعمتوں کا, امام فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف تصور کے لیے انار ہے, لیکن قیامت کا انار ایسا ہوگا کہ جو وہ دنیا کے اناروں پہ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تو صرف تیرے تصور کے لیے ہے تاکہ یقین ہو جائے, اور جہنم کا بھی میں نے تجھے یہ چیزیں بتلا دی ہیں کہ یہ عذاب میں دے سکتا ہوں. مقصد زندگی سمجھ, جب تو خود نہیں آیا, کسی نے تجھے بھیجا ہے تو اس سے پوچھ کس لیے بھیجا ہے. تو خود آیا ہے, میں خود آیا ہوں, مجھ سے پوچھا تھا کہ پیدا کر, کسی سے نہیں پوچھا. کہاں پیدا کر, کسی سے نہیں پوچھا. کس کے نصب میں پیدا کر, کسی سے نہیں پوچھا. اگر پوچھتا تو میں تو کہتا کہ ایک بہت بڑے کروڑ پتی کے گھر میں پیدا کر دے. کون ہے جو فقیر کے گھر میں پیدا ہو؟ اور اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہتا جی مجھے ہاشمی خاندان میں پیدا کر دو, کیونکہ یہ خاندان اتنا باعظمت ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے نہیں سید سید بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہم سید ہیں, معلوم ہوتا ہے باعظمت ہے نا خاندان. ہاں تو جس لیے میں نے پیدا کیا ہے مجھ سے پوچھ, مجھ سے بات نہیں کر سکتا. تو میں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں, میں نے اپنے وکیل بھیجے ہیں. ایک دنیا کا معمولی صدر جاتا ہے باہر, ہمارا پاکستان میں جناب ضیاء الحق صاحب جاتے ہیں باہر تین دن کے لیے, ایک نمائندہ بنا کے جاتے ہیں. تین دن میں نہ پاکستان غرق ہوتا ہے, نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے, نہ کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن معین کرتا ہے, کیونکہ سمجھتا ہے کہ جس قوم کا میں رئیس ہوں میری ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد معین کر کے جاؤں. جب یہ ذمہ داری تو سمجھتا ہے, اس خدا نے جس نے تم کو پیدا کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بتلائے کہ میرا کون سا نمائندہ ہے کہ جس سے تو نے جا کے پوچھنا ہے, آ میرے نمائندوں سے پوچھ. میں نے کوئی مخفی نہیں رکھے, میں نے بلا دلیل نہیں بھیجے. 1,24,000 بھیجے ہیں, ایک نہیں دو نہیں 1,24,000, اور صرف مدعی نہیں تھے, دعوے کے ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ اگر وہ کہے میں نبی ہوں تو پوچھ کیوں نبی ہے. کہے گا اس واسطے ہوں کہ جو چیز دنیا اسباب عادی سے کرتی ہے میں بغیر اسباب عادی سے کرتا ہوں. یہ معجزے کی تعریف اگر اہل علم بیٹھے ہیں یہی ہے, اگر اسباب عادی سے کوئی چیز ہو جائے تو کہتے ہیں اسباب عادی, وہی چیز بغیر اسباب عادی کے ہو جائے معجزہ ہوتا ہے. اسباب عادی کے ساتھ چاند پہ پہنچنا معجزہ نہیں ہے. بغیر اسباب عادی کے معراج پہ جانا معجزہ بن جاتا ہے. کون سا اپلو بنایا تھا پیغمبر نے؟ سبحان اللہ الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ جا رہا ہے, کون سا اپلو تھا؟ اسباب عادی نہیں تھا. اسباب عادی سے کسی کا آپریشن کر دینا, موتیا دور کر دینا, اس کا نام معجزہ نہیں ہے. بیٹھا یہاں ہو اور کہے کہ آندھا ٹھیک ہو جا, جب کہے آندھا ٹھیک ہو جا تو یہ معجزہ ہے. آ میرے نبیوں سے معجزہ پوچھ کے نمائندہ ہیں یا نہیں ہے. ایک دن میں عرض کروں گا مسلمان تیرے پاس بھی اپنے نبی کا معجزہ ہے. ہمارے پاس خاتم النبیین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں, خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, میں بتلانے آیا ہوں تمہیں کہ جہاں تم نے جانا ہے اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے. اور اسی واسطے تو ہر وقت کہتا رہا ہوں, تھے چھوٹے 5 سال کے 6 سال کے میں نے امت میں کہہ دیا الحسن والحسین سیدہ. چھوٹوں کو ڈگری دینا قبلہ, کیا پتا کل کیا ہوگا. اسی وقت بتلا رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو معلومات ہے جنت دیکھی ہوئی ہے, وہاں کے حالات جانتے ہیں. جنت کا دیکھنے والا نمائندہ ہو سکتا ہے, جنت کے لکھوانے والا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, میں بھی بڑا وقت کا پابند ہوں, جانتے ہیں سیالکوٹ والے, 22 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے وہاں. اور میں کیا پڑھتا ہوں, میں تو یہ یوں ہی درسی ملا ہوں, وقت کا پابند ہوں. وقت رہ گیا تھوڑا اور صرف 5 منٹ ہیں میری گھڑی کے لحاظ سے. 10 بجنے میں میں عرض کروں گا, نمائندہ ہو جس کا پھر ذمہ داری بھی اسی کی نبھائے گا. پھر ساری دنیا روکتی رہے حسین کربلا نہ چھوڑ, مانا یہی کہا تھا نا لوگوں نے. یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین نہیں جانتے, کربلا چھوڑ رہے ہیں, لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ عراق نہ جائیں, حسین نہ جائیں, کسی کی بات نہیں مانی, کیونکہ ان کا نمائندہ تو نہیں تھا, جس کا نمائندہ تھا اسی کی بیان کیا, خود کہا کہ میں نے اپنے نانے کو خواب میں دیکھا ہے, میرا نانا فرما رہا تھا اخرج الى العراق, حسین عراق کی طرف چلا جا, کیوں؟ اس واسطے کہ تو رہبر ہے, جنت میں جانے والوں کو تو نے دروازہ بتلانا ہے, کیا کیا کرنا ہے انہوں نے, ان کو جس کے لیے میں نے پیدا کیا ہے تجھ سے کوئی اور زیادہ بہتر بتانے والا نہیں ہے. میں یہاں کا یہی کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں, یہ کہنے والے یہ تو کہتے تھے کہ حسین عراق نہ جائے, یہ تو نہیں کہا کہ تیرے جوان جا رہے ہیں تو ہمارے جوان بھی لیتا جا, تم جو اپنی بہنوں کو لے کے جا رہا ہے معمولی تو نہیں تھی زینب خاتون, تو معمولی بی بی تھی, قسم خدا کی میں نے بعض تاریخوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ معظمہ بی بی تھی جس کے متعلق زین العابدین فرماتے ہیں عالمتن غیر معلمہ, کہ ان کا علم بھی دنیا سے نہیں ہے, جہاں سے ہمارا علم ہے اس کا علم بھی وہیں سے ہے, اور اگر اس کی عظمت کو دیکھنا ہو, اگر اس بی بی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو عاشورہ کے دن دیکھو, جب امام حسین رخصت ہو رہے ہیں نا خیمے سے, میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ جناب زینب خاتون کا چہرہ زرد ہو گیا تھا, وہ سوچ رہی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا, کوئی مرد نہیں رہا, یہ آخری سہارا تھا یہ بھی جا رہا ہے, اب ذمہ داری میرے سر پہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مستورات ہیں, کیا ہوگا میرے, امام حسین علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ زینب مضطرب ہیں, چہرہ زرد ہے, میں نے کتاب میں دیکھا امام حسین نے اپنا ہاتھ مبارک زینب کے سر پہ رکھا اور یوں ہی لیتے آئے لیتے آئے سینے پہ آ کے رکھا, کہا پہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا, کتنی معلمہ بی بی ہے, امام فرما رہے ہیں کہ بہن, معلوم ہوتا ہے لکھا ہے کتابوں میں میرے قبلہ کوئی یہ قید آسان نہیں تھی, ہم تصور تو کر لیتے ہیں آسان نہیں تھی ایک عورت کا اونٹ پہ بیٹھنا بغیر پلان کے, اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جو مرد بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے, اس حالت میں شام تک نماز تہجد نہیں چھوٹی شیو, میری بہنوں ماؤ جناب زینب خاتون تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی اور کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھتی تھی, امام زین العابدین نے پوچھا پھوپھی جان آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں, تو جناب زینب خاتون فرماتی ہیں بیٹا حکومت کی طرف سے خوراک اتنی کم ملتی ہے کہ اگر میں سیر ہو کے کھاتی ہوں تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں, اور اگر بچوں کو دیکھتی دیتی ہوں تو میں بھوکی رہ جاتی ہوں, بچوں کو دیتی ہوں کیونکہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ میرے یتیموں کا خیال رکھنا, اس بات پہ بیٹھ کے دبا. صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ امام کا ہاتھ پھیرنا تھا, اب زینب وہ زینب نہیں رہی تھی, زینب اب عباس بن گئی تھی, یعنی شجاعت عباس آ گئی تھی, زینب اب امام حسین کا کردار ادا کر رہی تھی, اب زینب علی اکبر کا کردار ادا کر رہی تھی, یہی زینب ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک کبھی بھی روتی تھی, اگر روتی تھی تو علیحدہ ہو کر روتی تھی تاکہ بچے نہ دیکھے اگر پھوپھی رو رہی ہے تو ہمارا کیا حال بنے گا, اور جب کہا گیا کہ زینب تجھے چھوڑا جا سکتا ہے, میں کہا کرتا ہوں زینب نے چھڑایا اپنے آپ کو, چھوڑا نہیں, احسان نہیں, چھوڑنے والا جو ہوتا ہے وہ شرائط نہیں رکھتا, چھوٹنے والا جو چھوٹتا ہے شرائط رکھتا ہے, جناب زینب خاتون عرض کرتی ہیں کہ اگر چھوڑنا ہے میں کربلا سے لے کر اس وقت اپنے بھائی کو نہیں رو سکی, میں عزاداری نہیں کر سکی, ایک مکان خالی کر دو جس میں میں بیٹھ کے آزاداری کروں گی, پھر یہاں شام سے جاؤں گی, ایک مکان خالی کیا گیا آزاداروں, بی بی بہت زیادہ مصیبت نہیں پڑتی تھی, جو عورت آتی تھی یہی فرماتی تھی قتل اخی اطشانا, کہ میرا بھائی پیاسا مارا گیا ہے, پانی مانگتا رہا ہے کوئی پانی دینے والا نہیں تھا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر